وإذا أصاب الثوب من الرأس أو من أخفاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالرأس وقال هذا رجس أو ركس لم يعارضه غيره، وبهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض. نجاسة حقيقية سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ کیسے اس کو پاک کیا جائے گا، اور گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نجاست جو ہے دو قسم پر ہے، ایک نجاست حقیقی جو ہے، ایک نجاست مغلظہ ہے، ایک نجاست مخففہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں ایک نجاست غلیظہ ہے، ایک نجاست خفیفہ ہے. نجاست غلیظہ جو سخت نجاست ہے، تو اس نجاست غلیظہ کے اندر آپ نے پڑھا ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے، یعنی اس میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک درہم سے زائد ہوئی تو پھر اس کے اندر نماز جائز نہیں. اولاً تو یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ ایک درہم کے بقدر لگی ہے تو انسان اسی طرح ان کپڑوں میں نماز پڑھ لے، بلکہ کیا کرے، اس کو دھوئے بھائی، اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے بھائی. لیکن مثلاً اگر اور پانی نہیں مل رہا، مجبوری ہے، تو اس صورت میں کیا کرے، اگر اس میں نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی نماز بھائی، لیکن بہتر کیا ہے کہ اس کو دھو لے، صاف کر لے. ہاں ایک درہم سے زائد لگی ہو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی. اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ، اور نجاست خفیفہ آپ نے پڑھا کہ کپڑے کے جس حصے پر لگی ہو اس حصے کے چوتھائی تک اگر پہنچ جائے تو پھر اس میں نماز جائز نہیں. چوتھے حصے تک اگر ہو جائے اس کے، مثلا آستین پر لگی ہے نجاست خفیفہ، تو آستین کے چوتھے حصے سے کم کم لگی ہو تو پھر اس میں نماز پڑھے تو جائز ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھے حصے کے برابر ہو گئی تو پھر اس میں نماز جائز نہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، نجاست غلیظہ درہم کی مقدار تک معاف ہے، اور نجاست خفیفہ چوتھائی سے کم معاف ہے، چوتھائی کے برابر معاف نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ غلطی اکثر لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ درہم کے برابر تک معاف ہے، تو یہ بھی چوتھائی تک معاف ہوگی. نہیں نہیں، چوتھائی سے کم معاف ہے، چوتھائی تک معاف نہیں. چوتھائی ہو جائے تو اس میں نماز جائز نہیں ہے بھائی جی. آج آپ کو بتلا رہے ہیں، وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ أَخْفَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ. اور جب لگ جائے کپڑے کو، مین الروس، روس گوبر کو بھی کہتے ہیں اور لید کو بھی، گوبر یہ گائے بھینس وغیرہ کا جو فضلہ ہے، اور لید یہ گھوڑے خچر گدے وغیرہ کا جو فضلہ ہے اسے لید کہتے ہیں. تو روس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، گوبر کو بھی کہہ دیتے ہیں روس اور لید کو بھی کہہ دیتے ہیں روس، لیکن یہاں پر آگے بقر کا ذکر الگ آ رہا ہے، اقصائے بقر کا، لہذا یہاں روس سے مراد ہے لید بھائی. کیا مراد ہے؟ لید، جو گھوڑے خچر گدے وغیرہ کا فضلہ ہے. تو اگر کپڑے کو لید لگ جائے، او من اقصاء البقر، اقصاء جمع ہے خسا کی یا خسیون کی، اور یہ گوبر کو کہتے ہیں، او من اقصاء البقری یا گائے بیل وغیرہ کا گوبر لگ جائے، کتنا لگے، اکثر من قدر درہمی بھئی. یہ ضابطہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تمام جانور چاہے وہ حلال ہیں چاہے حرام ہیں، ان کا جو فضلہ ہے، ان کا جو پخانہ ہے، وہ کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے بھئی. یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر کپڑے کو لید یا گائے کا گوبر جو ہے لگ جائے، اکثر من قدر درہمی، ایک درہم سے زائد مقدار، لم تجوز الصلاۃ فیہ، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. معلوم ہوا یہ سب کیا ہے، نجاست کون سی نجاست ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اسی لیے کہا لم تجوز الصلاۃ فی، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، اور یہ یاد رکھیے اسی پر فتویٰ ہے بھائی. لأن النص الوارد فی نجاستہ، اس لیے کیونکہ وہ نص جو آئی ہے ان کے نجس ہونے کے بارے میں، وہ ہوا ما رویا، اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام رما بالروستی، آپ نے پھینک دیا گوبر کو. بھئی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ تین پتھر لے آؤں آپ کے لیے، بھئی تین پتھر لے آؤں استنجا کے لیے. چنانچہ میں نے اس در آس پاس دیکھا، مجھے دو پتھر ملے، تیسرا پتھر نہیں ملا، تو میں ایک خشک گوبر کا ٹکڑا اٹھا کر لے آیا بھائی، خشک گوبر کا، تو میں نے حضور علیہ السلام کو دیے، تو آپ نے دو پتھر تو لے لیے اور وہ گوبر کو پھینک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ہاذا رجسن، یا یہ فرمایا ہاذا رجسن بھائی. رجسن اور رکسن کا ایک معنی ہے گندگی اور نجاست، یعنی یہ تو نجاست ہے یا نجس ہے بھائی. تو حضور علیہ السلام نے اس گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا نجس کہہ کر، معلوم ہوا گوبر کیا ہے؟ نجس ہے بھائی. تو یہ وہی حدیث ذکر ہو رہی ہے، وہ ہوا ماروویا، اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام رما بالروستی، کہ آپ نے گوبر کو پھینک دیا. وقال، اور فرمایا ہذا رجسن او رکسن، یہ گندگی ہے نجاست ہے. تو یہ راوی کو شک ہوا ہے بھائی، راوی حدیث کو جو روایت کرنے والا ہے کہ یا صحابی کو شک ہوگا یا بعد والے کسی راوی کو شک ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے رجسن فرمایا یا رکسن فرمایا بھائی. بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے بھائی، نجاست اور گندگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہذا رجسن او یا ہذا رکسن، فرمایا کہ یہ گندگی ہے. یہ جو حدیث ہے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے لم یعارض ہو غیرہ، اس کے معارض کوئی اور حدیث نہیں. اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ گوبر نجس ہے، اور کوئی حدیث نہیں جس سے کیا پتا چلے کہ گوبر پاک ہے. اگر دو نصوص آتی اور ان میں تعارض ہوتا، ایک سے گوبر کے نجس ہونے کا پتا چلتا، دوسرا کس چیز پر ہوتی کہ گوبر پاک، تو نصوص میں تعارض آئے تو امام صاحب کا ضابطہ کیا ہے؟ نجاست کا مخففہ ہونا کس سے ثابت ہوتا ہے؟ تعارض نفسین سے. ضابطہ یاد ہے یا بھول گئے؟ امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے نجس ہونے پر نص آئے لیکن اس کے مقابل کوئی دوسری نص نہ آئے تو وہ اس کے نجاست مغلظہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر ایک چیز کے بارے میں دو قسم کی نصوص آ رہی ہیں، بعض سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چل رہا ہے، بعض سے اس کے نجس ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو تعارض نفسین کی وجہ سے اس چیز کے نجس ہونے میں خفت آ جائے گی، اب حکم میں وہ سختی نہیں رہے گی، تو پھر اس کو کیا قرار دیں گے؟ نجاست خفیفہ. جی تو امام صاحب فرماتے ہیں لم یعارض ہو غیرہ، اس نص کے معارض اور مقابل کوئی اور نص نہیں. وبہذا یثبت التغلیظ عندہ، اور اس سے تغلیظ ثابت ہوتی ہے عندہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کن کے نزدیک؟ امام اعظم ابو، کیونکہ معارض کوئی نہیں، تعارض ہوتا تو خفت ثابت ہوتی، تعارض نہیں تو کیا ثابت ہوگی؟ تغلیظ ثابت ہوگی، یعنی نجاست مغلظہ اس کو قرار دیں گے. والتخفیف بالتعارض، اور تخفیف کیسے ثابت ہوتی ہے امام صاحب کے نزدیک؟ بالتعارض، کس کی وجہ سے؟ تعارض کی وجہ سے، اور یہاں تعارض کوئی نہیں ہے. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں یجزیہ، یہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اگر ایک درہم سے زائد گوبر یا لید لگی ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. وہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں قالا یجزیہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی نماز ہو جائے گی. حتی یفحش، یہاں تک کہ یہ گوبر یا لید جو ہے بہت زیادہ ہو جائے، یعنی بہت زیادہ لگاؤ کپڑوں پر، تو معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ یہ گوبر اور لیپ کیا ہیں؟ نجاست مغلظہ، اور اسی پر فتویٰ. اور صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ نجاست مخففہ. اسی لیے کیا کہا؟ حتی یخوشا، یہاں تک کہ وہ زیادہ لگے تو پھر جائز نہیں. بھئی ان کے نزدیک نجاست خفیفہ کیوں؟ صاحبین کا ضابطہ کیا تھا؟ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، یعنی فقہا دونوں طرف گئے ہوں، بعضوں نے اس کو نجس قرار دیا ہو تو بعضوں نے اس کو پاک قرار دیا ہو، تو پھر اس صورت میں پھر اس میں حکم میں کمی آ جائے گی. یہ ضابطہ ذکر کرنے لگے، لِأَنَّ لِلِاجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغًا، اس لیے کیونکہ اجتہاد کو اس کے اندر مساغن گنجائش ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا، اور اس سے تخفیف ثابت ہوتی ہے صاحبین کے نزدیک. بھائی ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ، دیکھیے آپ کے حاشیے میں انہوں نے دیا ہوا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوبر لید وغیرہ کیا ہیں؟ پاک ہیں بھائی، پاک ہیں بھائی. اور اسی طرح ابن ابی لیلہ بھائی، یہ بھی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں بھائی رحمہم اللہ تعالی. لِأَنَّ لِلِاجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغًا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے. وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا، اور اس کی وجہ سے، یعنی جہاں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اس کی وجہ سے تخفیف ثابت ہوتی ہے صاحبین کے نزدیک. یہ صاحبین کی دلیل. دوسری دلیل صاحبین کی، وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، اور نیز اس لیے کیونکہ گوبر اور لید وغیرہ میں ضرورت بھی ہے. لِامْتِلَاءِ الطُّرُقِ بِهَا، امتلا کا معنی بھرا ہونا، طرق جمع ہے طریق کی، راستے کو کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ راستے ان سے بھرے ہوتے ہیں، یہ گوبر لید وغیرہ راستوں میں بکثرت ہوتی ہے. آج کل تو گاڑیاں آ گئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ قدیم زمانے میں تو انہیں جانوروں کو سواری کے لیے، سامان وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو ان کی کیا ہے؟ یہ گوبر اور لید وغیرہ کی راستوں میں کثرت کثیر ہوتے ہیں، یعنی راستے ان سے بھرے ہوتے ہیں. وہی مؤثرت فی التخفیف، یہ ضمیر راجع ضرورت کو. دلیل کیا چل رہی ہے؟ کیونکہ ان میں، دوسری دلیل صاحبین کی، کیونکہ ان میں ضرورت ہے اس وجہ سے کہ ان سے راستے بھرے ہوتے ہیں. وہی مؤثرت فی التخفیف، اور ضرورت مؤثر ہو ہے تخفیف کے اندر. ضرورت کی وجہ سے کسی چیز کے حکم میں وہ سختی نہیں رہتی بلکہ حکم میں نرمی آ جاتی ہے، تو ضرورت مؤثر ہے تخفیف کے اندر بھائی. لہذا یہ ان کو نجاست غلیظہ نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ کیا قرار دیا جائے گا؟ نجاست خفیفہ. یہ ان کی دلیل تھی. بخلاف بول الحماری، بخلاف کس کے؟ گدے کے پیشاب کے. گدے کے پیشاب بھائی، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ جہاں گزشتہ سبق کے اندر بھائی نجاست غلیظہ کا بیان شروع ہوا تھا، وہاں مثالیں آئی تھیں قدمی والبول والخمر وقرء الدجاج وبول الحمار، گدے کا پیشاب، وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ قرار دیا تھا صاحبین نے بھی اور امام صاحب نے بھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوبر اور لید کے اندر جس طرح ضرورت ہے، گدے وغیرہ کے پیشاب میں بھی تو ضرورت ہے. سواری اور سامان کے لیے زیادہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ گدے استعمال کرتے ہیں، اور جیسے وہ راستے میں لید کر دیتے ہیں اسی طرح پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی ضرورت ہوتی. تو اس کو آپ نے نجاست خفیفہ کیوں نہیں قرار دیا؟ اس کو تو آپ نے نجاست غلیظہ قرار دیا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف بول الحمار، بخلاف گدے کے پیشاب کے. لأن الارض تنشفه، اس لیے کیونکہ زمین اس کو جذب کر لے گی. زمین اس کو، ہاں گدے کے، وہ فرماتے ہیں صاحبین کے گدے کے پیشاب میں نہیں ضرورت، کیونکہ لید تو پڑی رہے گی لیکن پیشاب تو کیا ہے، وہ تو چند منٹ میں زمین جذب کر لے گی، لہذا اس میں ضرورت نہیں. البتہ گوبر اور لید وغیرہ میں ضرورت ہے، تو وہ نجاست مخففہ ہوں گے بھائی. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، الضرورت فی النعال، ضرورت جوتوں کے اندر ہے. وقد اثرت فی التخفیف مرتن حتی تطہر بالمسح, اور تحقیق اس ضرورت نے اثر دکھایا تخفیف کے اندر مرتن ایک مرتبہ, حتی تطہر بالمسح, یہاں تک کہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں پہنچنے سے ہی. آپ نے پڑھا تھا پیچھے مسئلہ, موزے کو اگر نجاست لگ جائے, چاہے خشک ہو جائے چاہے تر ہی ہو, اس کو زمین سے رگڑ کر اچھی طرح صاف کر دیا جائے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے, تو وہ موزہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور موزے کس کے بنے ہوتے ہیں؟ چمڑے کے. تو وہی حکم جوتے کا بھی ہے, جوتے کے ساتھ بھی اگر نجاست لگ گئی زمین کے ساتھ, اس کو رگڑ دیا گیا, تو جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو صاحبین نے دلیل کیا دی تھی؟ گوبر اور لید کے کو نجاست خفیفہ قرار دیا تھا. کس وجہ سے؟ دوسری دلیل کیا تھی ان کی؟ ضرورت کی وجہ سے. کس کی بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا جائے بھائی, کیونکہ اس میں ضرورت ہے, راستوں میں یہ پڑی ہوتی ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی امام صاحب کی جانب سے صاحب ہدایہ بھائی کہ ٹھیک ہے, ضرورت ہے, گوبر اور لید میں ضرورت ہے, لیکن کپڑوں کے اندر ضرورت ہے یا صرف جوتوں کے اندر ضرورت ہے؟ گوبر اور لید راستوں میں پڑے ہوتے ہیں, کپڑوں پہ لگیں گے یا جوتوں پر لگیں گے؟ جوتوں میں لگیں گے. تو ضرورت صرف کس کے اندر ہے؟ جوتوں کے اندر ہے. اور ضرورت کی وجہ سے تخفیف آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ تو قطعی ضابطہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے حکم میں؟ تخفیف. تو ان میں بھی ایک مرتبہ تخفیف آ چکی ہے. کس طرح بھائی؟ جوتوں پر نجاست لگی ہے تو حکم تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جوتے کو دھویا جائے, لیکن تخفیف آ گئی شریف کی طرف سے, نہیں, زمین کے ساتھ رگڑ دو اچھی طرح, نجاست کو ختم کر دو, جوتا کیا ہو جائے گا؟ آسانی آ گئی یا نہیں آ گئی بھائی؟ دھونا تو بڑا مشکل کام تھا, لیکن اب آسانی آ گئی کہ صرف زمین سے اچھی طرح رگڑنے سے وہ پاک. تو ضرورت کس کے اندر تھی؟ صرف ضرورت صرف کس میں ہے؟ جوتوں میں ہے, کپڑوں کے اندر نہیں. اور جوتوں کے اندر ایک مرتبہ تخفیف اپنا اثر دکھا چکی ہے یا نہیں؟ اور ضرورت جوتوں کے اندر ضرورت ایک مرتبہ اپنا اثر دکھا چکی ہے, اس کے حکم میں کیا آ گئی؟ تخفیف آ گئی. لہذا اب مزید تخفیف نہیں ہوگی اور کپڑوں کے اندر تخفیف نہیں ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جوتوں کے اندر تخفیف آئے گی. اور متن میں تو جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ کپڑے پر اگر گوبر وغیرہ لگ جائے وہ ذکر ہو رہا ہے. تو جواب دینے قلنا, ہم کہتے ہیں الضرورت فی النعال, ضرورت جوتوں کے اندر ہے. وقد اثرت فی التخفیف مرتن, اور تحقیق اس ضرورت نے اثر دکھا دیا تخفیف کے اندر ایک مرتبہ, حتی تطہر بالمسح, یہاں تک کہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں پہنچنے سے. فتکفی مؤنتہا, جی فتکفی مؤنتہا, فتکفی کے اندر ضمیر راجے ہے ضرورت کو. پس ضرورت کافی ہو گئی, پس ضرورت کافی ہو جائے گی. مؤنتہا, مؤنت یا معونت یہ کہتے ہیں مشقت کو, مشقت کو. اور یہ ہا ضمیر جو ساتھ مؤنت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ نعال کو راجے کریں بھائی. کس کو؟ نعال, جی. مؤنتہا اے مؤنتن نعالی, پس ضرورت کافی ہو گئی جوتوں کی مشقت میں. ضرورت کافی ہو گئی جوتوں کی مشقت میں, یعنی ضرورت نے جوتوں کی مشقت سے بچا لیا. ضرورت نے جوتوں کی مشقت میں کافی ہو گئی. کیا معنی ضرورت میں کافی ہو گئی ان کی, اس کی مشقت میں کافی ہو گئی, اس کے اندر مشقت سے بچا لیا. مشقت سے کیا بچایا ضرورت نے؟ ہاں, دھونے کے بجائے پہنچنے سے ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ جوتے پاک ہو جاتے ہیں. ولا فرق بین معقول اللحم وغیر معقول اللحم, اور کوئی فرق نہیں ہے معقول اللحم, وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, اور وہ جانور غیر معقول جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. بھائی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی دونوں کا یہی حکم ہے. وزفر رحمہ اللہ فرق بینہما, اور امام زفر رحمہ اللہ نے فرق کیا ان دونوں کے درمیان. بھائی کوئی فرق نہیں ہے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے اندر, جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ غیر معقول اللحم میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور معقول اللحم کے اندر صاحبین کی موافقت کرتے ہیں. بھئی امام صاحب نے تو معقول اللحم جانوروں کے پخانے کو اور ان کے فضلے کو بھی نجاست غلیظہ قرار دیا بھی متن میں گزرا, تو غیر معقول اللحم کے تو وہ بطریق اولا کیا ہوگا؟ نجاست غلیظہ. تو امام ظفر رحمہ اللہ موافقت کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فی غیر معقول اللحم, کس کے اندر؟ غیر معقول اللحم جو ہیں یعنی حرام جانور جو ہیں ان میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں, اور حرام جانوروں کے فضلے کے بارے میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نجاست غلیظہ. تو اس میں امام ظفر بھی کیا فرماتے ہیں؟ ان کا فضلہ جو ہے حرام جانوروں کا فضلہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. ووافقہما فی المعقول, اور امام ظفر نے موافقت کی ہے صاحبین کی معقول اللحم جانوروں میں یعنی حلال جانوروں میں, جیسے ابھی اوپر گزرا گائے بیل وغیرہ کا جو گوبر ہے اس کو صاحبین نے کیا قرار دیا تھا؟ نجاست خفیفہ. تو امام ظفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ معقول اللحم یعنی حلال جانوروں کا فضلہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ. تو امام صاحب اور صاحبین انہوں نے تو فرق نہیں کیا تھا, جن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک سب کیا ہیں؟ نجاست مغلظ, اور صاحبین کے نزدیک سب کیا ہیں؟ نجاست مخففہ. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غیر معقول اللحم میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حرام جانوروں کا فضلہ نجاست غلیظہ ہے, اور حلال جانوروں میں وہ صاحبین کی موافقت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا فضلہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وعن محمد رحمہ اللہ انہ لما دخل الرائے, کہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ داخل ہوئے رائے شہر میں, بھائی لما دخل الرائے یا مشدد ہے, جب وہ رائے شہر میں داخل ہوئے, ورا البلوا, بلوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے بھی یہ لفظ کئی دفعہ گزر چکا ہے, مبتلا ہونا یعنی ابتلا. ورا البلوا اور اس میں ابتلا کو دیکھا, یعنی لوگ کثرت سے اس میں مبتلا ہیں کہ ان کے کپڑوں وغیرہ پر کیا لگ جاتی ہے؟ نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے. آفتہ, تو انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا, ان الکثیر الفاحش لا یمنع اذا, کہ کثیر فاحش یعنی بہت زیادہ بھی یہ اگر گوبر وغیرہ لگ جائے کپڑوں پر, لا یمنع, تو بھی یہ نماز سے مانع نہیں, یہ بھی نماز سے, پھر بھی یہ نماز سے روکتا نہیں. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ضرورت آ گئی, بھائی کثرت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں, اور ضرورت کیا پیدا کرتی ہے؟ تخفیف پیدا کرتی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کثیر فاحش بھی ان کے اندر وہ مانع صلات نہیں ہے. بھائی وقاسو علیہا طین بخارا, قاسو اور اسی پر قیاس کیا ہے فقہا نے طین بخارا, بخارا کیچڑ کو, طین کہتے ہیں کیچڑ گارا وغیرہ, بخارا علاقے کا جو بخارا علاقے کا جو گارا ہے اس کو بھی فقہا نے اسی پر قیاس کیا ہے. وہاں بھی یہ مٹی وغیرہ میں یہ گوبر وغیرہ بہت زیادہ ہوگا, اور تو ہر جگہ گوبر پڑا ہے, تو جو کیچڑ وغیرہ بنے گی اس میں بھی گوبر ہوگا, تو اسی پر فقہا نے اسی پر قیاس کیا. امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فتویٰ دیا تھا رائے شہر میں جانے کے بعد؟ کہ کثیر فاحش بھی مانع صلات نہیں. تو باقی فقہا نے طین بخارا کو بھی اسی پر قیاس کیا, اور کیا فتویٰ دیا؟ کہ بخارا کی کیچڑ اگر زیادہ بھی کپڑوں پر لگ جائے پھر بھی یہ کثیر فاحش بھی مانع صلات نہیں ہے. بھائی وعند ذلک رجوعہ فی الخف یروا, اور اس وقت امام محمد رحمہ اللہ کا رجوع کرنا فی الخفی موزے کے اندر یوروا روایت کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ بھائی موزے پر نجاست کی اگر لگ جائے, آپ نے تفصیل پڑھی تھی اس باب کے شروع میں کہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر نجاست خشک ہو جائے موزے پر لگی ہے اور خشک ہو جائے تو زمین پر رگڑ دینے سے موزہ پاک ہو جائے گا. وہیں پر امام محمد رحمہ اللہ کے قول بھی آیا تھا, وہ فرماتے نہیں پاک نہیں ہوگا. منی کے اندر وہ فرماتے تھے اس کا مسئلہ ذرا الگ ہے, اور اس کی تفصیل بھی اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں, وہاں آیا تھا کہ منی کا مسئلہ ذرا مختلف ہے. باقی چیزیں, باقی کوئی نجاست جسم والی یعنی گاڑی نجاست موزے کو لگ جائے تو اس کا کچھ حصہ موزے میں جذب ہو جائے گا. جب وہ جذب ہو گیا اب وہ خرچ وہ رگڑنے سے تو نہیں نکلے گا اور خشک ہونے سے, لہذا دھونا پڑے گا. مسئلہ ذہن میں آ گیا, یاد آیا کچھ بھائی؟ تو اس وقت تو ان کا فتویٰ پہلے یہی تھا کہ موزے پر گاڑی نجاست لگ جائے تو صرف زمین پر رگڑنے سے وہ پاک نہیں. لیکن پھر اس وقت جب انہوں نے اتنا کثرت سے لوگوں کا ابتلا دیکھا اس کے اندر, تو کیا فتویٰ دیا, کیا کیا؟ اس موزے کے مسئلے میں بھی اس سابقہ قول سے رجوع کر لیا بھائی. یہ معنی وعندہ ذالک رجوعہ فی الخفی یروا, اور اس وقت امام محمد رحمہ اللہ کا رجوع کرنا موزے کے اندر یو روا, یہ روایت کیا گیا کہ آپ نے اس موقع پر اس سے رجوع فرما لیا تھا. وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ, اور اگر کپڑے کو لگ جائے بول الفرسی گھوڑے کا پیشاب, میں نے مسئلہ بتلا دیا تھا گھوڑے کا پیشاب کیا ہے, نجاست خفیفہ ہے بھائی, نجاست خفیفہ. وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ, اور اگر کپڑوں کو گھوڑے کا پیشاب لگ جائے لم يُفْسِدْهُ, تو یہ کپڑوں کو فاسد نہیں کرے گا, حَتَّى يَفْحُشَ, یہاں تک کہ وہ کثیر ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحم اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک بھائی. وعند محمد رحم اللہ لا تمنعوا وان فحشا, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مانع نہیں بنے گا, وہ ان فاحشہ اگرچہ کثیر ہی ہو جائے, اگرچہ وجہ یہ کہ گھوڑے کا پیشاب جو ہے یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے, اور نجاست خفیفہ آپ نے پڑھا یرحمک اللہ, نجاست خفیفہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ کثیر فاحش ہو تو معاف نہیں, اس سے کم ہو تو معاف ہے بھائی. اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ ان کے بارے میں تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے نزدیک سرے سے نجس ہی نہیں ہے بلکہ پاک ہے. ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب کیا ہے, پاک ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. سمجھ میں آیا بھائی, اصول فقہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ذکر ہو چکا ہے بھائی. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھوڑا معقول اللحم ہے, حلال جانور ہے, لہذا اس کا پیشاب نجس ہی نہیں, جتنا مرضی کپڑوں کو لگ جائے پاک چیز لگی ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. جبکہ شیخین کے نزدیک یہ کیا ہے, نجاست خفیفہ, اور نجاست خفیفہ معاف ہے جب تک کثیر فاحش نہ ہو جائے, اور وہ کتنا ہے, چوتھا کپڑے کے چوتھے حصے تک نہ پہنچ جائے, تو چوتھے حصے تک پہنچ جائے تو معاف نہیں, اس سے کم ہو تو معاف. دیکھیے اب یہی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں, لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ, اس لیے کیونکہ پیشاب اس جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہو طاہر عندہ, یہ پاک ہے محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. مخفف نجاستہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ, اور اس کی نجاست مخفف ہے یعنی خفیفہ ہے کن کے نزدیک, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. ولحمہ معقول عندہما, اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے صاحبین کے نزدیک, صاحبین کے نزدیک گھوڑا کیا ہے, معقول اللحم ہے, اس یہ حلال جانور ہے, حلال جانور ہے. سمجھ میں آیا, تو یہاں پر ذبح وغیرہ نہیں کرتے بھائی, آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یہاں ذبح وغیرہ نہیں کرتے, حالانکہ اور دنیا کے بعض جگہیں ہیں وہاں پر احناف ہیں اور وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا, تو یہ حلال ہے بھائی. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ فَالتَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ, اور امام صاحب کے نزدیک اس کی تخفیف جو ہے لتعارض الاثار, کس وجہ سے ہے, آثار میں جمع ہے اثر کی, اور اثر بھی نام ہے ایک حدیث کا بھائی, حدیث کے میں نے بتایا تھا چار نام ہیں، حدیث، خبر، اثر اور سنت بھائی. تو یہ تو اس کے بارے میں تعارض ہے آثار میں یعنی احادیث میں، اور احادیث میں تعارض آ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تخفیف کا پتہ چلتا ہے. لہذا اس کی نجاست نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے امام صاحب کے نزدیک. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام صاحب کے امام صاحب البتہ گھوڑے کو گوشت جو ہے اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن مکروہ یعنی مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی. فقہ کی کتابوں میں جب مطلق کراہت کا ذکر آئے تو مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے بھائی. تو امام صاحب کے نزدیک اگر مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں مکروہ کے گھوڑے کا گوشت نجس ہے ان کے نزدیک، بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے بھائی. اگر اس کو لوگ ذبح کرنا شروع کر دیں گے پھر تو یہ کم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ قرار. تو نجس ہونے کی وجہ سے مکروہ قرار نہیں دیا. حقیقت کے اعتبار سے ان کے نزدیک بھی یہ معقول اللحم ہے، اس کا گوشت گوشت جائز ہے بھائی. سمجھ میں؟ تعارض آثار، تعارض آثار کیا ہے بھائی؟ ایک تو وہ حدیث عرانیین ہے جس میں معقول اللحم جانور جو تھے یعنی اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا اہل عرینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری حدیث وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے استنزہو من البول، استنزہو من البول، کہ تم لوگ پیشاب سے بچو، کیونکہ اکثر عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں ان دو حدیثوں میں تعارض آیا اور اس کی وجہ سے حکم میں تخفیف آ گئی. وَإِنْ أَصَابَهُ قُرْءٌ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ. بھائی اب ان پرندوں کا ذکر آیا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. میں حکم پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا حکم ہے بھائی ان کی بیٹ کا؟ حرام پرندوں کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ. یہی بتلا رہے. وَإِنْ أَصَابَهُ، اور اگر کپڑے کو لگ جائے، خُرْءٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، خُرْءٌ بیٹ کو کہتے ہیں، خُرْءٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ، پرندوں میں سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ. اگر کپڑے کو لگ جائے، پرندوں میں سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ، اگر یہ کپڑے کو لگ جائے کتنی لگے؟ اکثر من قدر درہم، ایک درہم سے زائد مقدار. اجزأت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز جائز ہے. ایک درہم سے زائد لگ جائے پھر بھی نماز جائز. معلوم ہوا کہ کون سی نجاست ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحم اللہ لا يجوز، امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں درہم سے زائد لگ جائے پھر اس میں نماز جائز نہیں. معلوم ہو ان کے نزدیک کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اچھا، شیخین رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں درہم سے زیادہ لگ جائے تو بھی نماز ان کپڑوں میں جائز. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درہم سے زائد لگ جائے تو اس میں نماز جائز نہیں. اب اس کا کیا معنی؟ تو بس وہ کہانی لکھا کہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ان کی بیٹ نجس ہے ہی نہیں، پاک ہے. بیٹ کیا ہے؟ پاک، نجس ہے ہی نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے بھائی. تو اسی لیے شیخین فرماتے ہیں کہ درہم سے زائد بھی لگ جائے تو اس میں نماز جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ نجس ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو گویا اختلاف کس چیز میں آیا؟ نجس ہونے میں ہی اختلاف آ گیا. صاحب شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے ہی، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے بھائی. یہی بات ذکر کر رہے ہیں. فقد قیل، پس تحقیق کہا گیا ہے کہ ان الاختلاف فی النجاستی، کہ اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ نجس ہونے میں ہی اختلاف ہے. شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے ہی نہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے بھائی. وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے، فی المقداری، کہ اختلاف کس چیز کے اندر ہے، مقدار میں ہے، وہو الاصح، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، یعنی مقدار میں یہ اختلاف ہے، نجس ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، نجس دونوں کے نزدیک ہے، شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نجس اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نجس، البتہ اختلاف صرف کس چیز میں ہے، مقدار میں ہے. کیا مانا؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک درہم سے زیادہ لگی ہے تو اس میں نماز جائز نہیں، معلوم ہو کون سی نجاست ہے، نجاست غلیظہ. اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک ہی نجس ہونے میں اختلاف نہیں ہے، صرف کس چیز میں اختلاف ہے، مقدار. درہم سے زائد لگے پھر بھی اس میں نماز جائز، معلوم ہو کون سی نجاست، نجاست خفیفہ ہے، معلوم ہو نجس ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، نجس دونوں کے نزدیک، البتہ شیخین کے نزدیک نجاست خفیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ. یہ معنی وقد قیل فی المقداری، اور تحقیق کہا گیا کہ اختلاف جو ہے مقدار میں ہے، وہو الاصح، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. ہوا یقول، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان التخفیف للضرورت، کے تخفیف جو ہوتی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے، ولا ضرورت، اور یہاں پر کوئی ضرورت نہیں، لعدم المخالطت، مخالطت کہتے ہیں گھل مل کر رہنا، مل جل کر رہنا، اور یہاں کس کی بات چل رہی ہے، حرام پرندوں کی، اور حرام پرندے تو انسانوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتے، گھل مل کر نہیں رہتے، لہذا یہاں کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی تو ان میں تخفیف آ جاتی، ہم اس کو نجاست غلیظہ قرار نہ دیتے، کیا قرار دیتے، نجاست خفیفہ، لیکن یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں. کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے، تو انسانوں سے دور رہتے ہیں، لہذا بلا ضرورت کی اس کو نجاست خفیفہ نہیں قرار دیا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں ان تخفیف علی ضرورتی، کہ تخفیف جو ہوتی ہے علی ضرورتی بنا بر ضرورت کے ہوتی ہے، ولا ضرورت لعدم المخالطتی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بوجہ گھلنا ملنا نہ ہونے کی وجہ سے، فلا یخفف، لہذا اس کو نجاست خفیفہ قرار نہیں دیا جائے گا. ولہما، شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا تزرق فی الہوا، کہ یہ بیٹ کر دیتے ہیں ہوا میں سے، والتحامی عنہ متعذر، اور بچنا اس سے مشکل ہوتا ہے. یہ کس سے کر دیتے ہیں؟ ہوا سے، تو بچنا اس سے ممکن ہی نہیں ہے بھائی، انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی بھائی. فتحققت الضرورت، تو ضرورت ثابت ہو گئی، کیا ثابت ہو گئی، ضرورت ثابت ہو گئی. جی یہ شیخین رحمہ اللہ کی دلیل بھائی. ولو وقع فی الاناء قیل یو، اچھا بھائی ان کی بیٹ، یہ جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ اگر برتن میں گرے تو کیا حکم ہے؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ برتن کو یہ کیا کر دے گی، فاسد کر دے گی، نجس کر دے گی. بعض فرماتے ہیں نہیں، بس برتن کو بھی نجس نہیں کرے گی بوجہ ضرورت کے، کیونکہ برتنوں کو بھی ان سے بچانا مشکل ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ قِيلَ يُفْسِدُهُ، اور اگر وہ بیٹ ان کی واقع ہو جائے، یعنی گر پڑے، فِي الْإِنَاءِ برتن میں، قِيلَ تو کہا گیا ہے، يُفْسِدُهُ اس برتن کو فاسد کر دے گی، یعنی نجس کر دے گی. وَقِيلَ لَا يُفْسِدُهُ اور کہا گیا ہے کہ اس کو نجس نہیں کرے گی، لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْأَوَانِ عَنْهُ، اوانی جمع ہے آنیت، ان کی برتن کو کہتے ہیں بھائی، لتعذر صون الاوانی عنہ بوجہ برتنوں کے اس سے بچانا ممکن نہ ہونے کی وجہ، کیونکہ ممکن نہیں ہے برتنوں کو بچانا اس سے بھائی. وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ أَوِ الْحِمَارِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ دِرْهَمِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، اور اگر کپڑے کو لگ جائے، مِنْ دَمِ السَّمَكِ مچھلی کے خون میں سے، او من لعاب البغلی یا خچر کے لعاب میں سے، او الخمار یا گدے کے لعاب میں سے، کتنا لگ جائے، اکثر من قدر درہم ایک درہم سے زائد مقدار، اجزأت الصلاۃ فیہ تو اس کپڑے میں نماز جائز ہے، کافی ہو جائے گی اس میں نماز، کافی ہو جائے گی. ہم مادم اس سمقی باقی مچھلی کا خون جو ہے اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیوں اس کپڑے میں نماز کیوں جائز ہوگی؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ, اس لیے کیونکہ جو مچھلی کا خون ہے وہ خون ہے ہی نہیں, عَلَى التَّحْقِيقِ بنا بر تحقیقی قول کے, تحقیق کے مطابق وہ خون ہے ہی نہیں, فَلَا يَكُونُ نَجَسًا, تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ مچھلی کا خون وہ حقیقت میں خون ہے ہی نہیں, خون ہوتا تو کپڑوں کو نجس کرتا, جب خون ہی نہیں تو کپڑوں کو بھی نجس نہیں کرے. دلیل اس کی پہلے بھی گزر چکی کہ خون جو ہے وہ تو دھوپ میں رکھا جائے, دھوپ اس کو لگتی ہے تو وہ سیاہ پڑ جاتا ہے, جبکہ مچھلی کا خون اس کو دھوپ لگتی ہے وہ سفید ہو جاتا ہے, معلوم ہو وہ خون نہیں, خون جیسا رنگ تو ضرور ہے لیکن خون نہیں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے, روایت کیا گیا ہے کہ انہو اعتبر فیہ الکثیر الفاحشہ, کہ انہوں نے اس کے اندر کثیر فاحش کا اعتبار کیا ہے. کس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ کثیر فاحش کا کیا معنی؟ یعنی کثیر فاحش لگ جائے تو پھر ان کپڑوں میں نماز جائز نہیں, معلوم ہوا انہوں نے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا ہے, تو انہوں نے اعتبار کیا ہے اس میں کثیر فاحش کا, فاعتبرہ نجسن, تو انہوں نے اس کو اعتبار کیا ہے نجاست بھائی, یعنی اس کو نجاست اعتبار کیا. پہلا قول تو کیا تھا؟ یہ خون ہی نہیں ہے لہذا سرے سے نجاست ہی نہیں ہے. دوسرا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس میں انہوں نے کثیر فاحش کا اعتبار کیا ہے, اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ان کے نزدیک یہ نجس ہے, البتہ نجاست خفیفہ ہے. وَأَمَّا لُعَابُ الْبَقَرِ, باقی متن میں آیا تھا کہ گدھے یا خچر کا لعاب لگ جائے کپڑوں پر پھر بھی اس میں نماز جائز, اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ, اور باقی خچر اور گدھے کا جو لعاب ہے بس وہ جو ہے وہ مشکوک ہے بھائی, وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے. فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ, تو اس سے پاک چیز نجس نہیں ہوگی, وہ تو کیا ہے؟ مشکوک, تو پاک چیز اس کی وجہ سے نجس نہیں ہوگی. کس کو لگا ہے وہ لعاب, گدے یا خچر کا؟ کپڑوں کو لگا ہے, اور کپڑے کا پاک ہونا یقینی, اس سے پہلے کیا تھا؟ کپڑے کا پاک ہونا یقینی, اور اب جو لعاب لگا ہے اس کا نجس ہونا, اس کا نجس ہونا مشکوک ہے. اور ضابطہ پڑھ چکے الیقین لا یزول بالشک, کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں, تو اب کپڑوں کے نجس ہونے میں شک آیا اور شک کی وجہ سے ان کو نجس نہیں قرار دیا جا سکتا. فَإِنِ انْتَزَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلُ رُؤُوسِ الْإِبِلِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ, اگر چھینٹے پڑے اس پر الْبَوْلُ, کس کے؟ پیشاب کے. مثل رؤوس الابر, ابر کہتے ہیں سوئی کو, سوئی. مثل رؤوس, رؤوس میں یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی, اس میں دو واو ہونے چاہیے, دو واو, سمجھ میں آیا بھائی؟ دو واو, یہ جو ایک واو ہے اس کے اوپر تو حمزہ لکھی ہے, یہ دراصل حمزہ ہی ہے. یاد رکھیے عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل کام ہے, اسی حمزہ کو کبھی الف کی صورت میں لکھتے ہیں, کبھی یا کی صورت میں لکھتے ہیں, کبھی واو کی صورت میں لکھتے ہیں, اور کبھی اس کی اپنی حمزہ ہی کی صورت میں لکھتے ہیں. دیکھو شروع میں آئے حمزہ اقوال, اقوال, اقوال کی شروع میں کیا ہے؟ حمزہ, لیکن اس کو لکھتے کس شکل میں ہے؟ الف کی صورت میں, سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح کبھی حمزہ کو کس کی صورت میں لکھتے ہیں؟ یا کی صورت میں, شیئن, شیئن, الف آخر میں ہے, الف سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ. یہاں اس کو لکھتے کیسے ہیں؟ شیئن کو دندانے کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ حالانکہ دندانہ تو یا کے لیے بنایا جاتا ہے, حمزہ تو الگ لکھی جاتی ہے ہمیشہ بھائی. تو یہ دیکھو یا کی صورت میں لکھا, یا اور کوئی مثال دیکھ لیں جس میں حمزہ کو یا کی صورت میں لکھا ہو. قرئ, ہاں دیکھو قرئ, قرئ قاف قرآ سے مجھول کا صیغہ قرئ قاف دو نقطوں والا را اور اس کے بعد آپ کس طرح لکھتے ہیں یا کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں تو یہ حمزہ ہے لیکن کس صورت میں لکھی گئی یا کی صورت میں لکھی گئی اور کبھی حمزہ کو واو کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے جی یہی دیکھ لیں یہ رؤوس کا لفظ آیا تو یہ رأسن تھا اس میں حمزہ کو اب واو کی صورت میں لکھا تو آگے ایک اور واو ہونا چاہیے بھائی رؤوس حمزہ کی آواز کو پیش کو میں لمبا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اگر واو نہ ہوتا تو رؤوس پڑھا جاتا رؤوس لیکن ہم واو پڑھ رہے ہیں رؤوس بھائی تو یہاں ایک اور واو ہونا چاہیے بھائی اچھا بھائی مثل رؤوس الابری اگر چھینٹے پڑے اس پر پیشاب کے مثل رؤوس الابری سوئی کے سروں کے برابر بھائی سوئی کے سروں کے برابر یعنی بہت چھوٹے پیشاب کے جو چھینٹے پڑے فذلک لیس بشیئن تو وہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کوئی چیز نہیں یعنی اس میں نجاست کا اعتبار کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی وہ بہت چھوٹے ہیں ان سے بچنا ہی انسان کے لیے ممکن نہیں احتیاط کرے اور باقی ان سے بچنا ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں فذلک لیس بشیئن یہ کوئی چیز نہیں لانہ لا یستطاع الامتناع عنہ اس وجہ سے کہ استطاعت نہیں ہے ان سے باز رہنے کے لیے بچنے کی یعنی ان سے بچنے کی کسی کی استطاعت نہیں ہے کوئی ان سے بچ نہیں سکتا جتنی بھی کوشش کر لے تو احتیاط البتہ کرے چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام